السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیق یعنی فی الجنة عثمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، آج 19 ذی الحجہ ہے اور 18 ذی الحجہ جو گزر چکی ہے، یہ ایک بڑی عظیم اور مظلومانہ شہادت کا دن ہے. حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ سوم، یہ 18 ذی الحجہ آپ کی شہادت کا دن ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور خاص طور پر السابقون الاولون، یعنی اول ایمان میں سبقت کرنے والے، خاص طور پر یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن ستارے ہیں، برائٹ سٹارز ہیں، کہ جن کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک درخشہ باب ہے. اور اگر ہم واقعتاً ان کے ان پہلوؤں پر غور کریں اور عمل کریں اور ان پہلوؤں کو اپنی زندگی میں رچائیں بسائیں، تو واقعتاً ہماری زندگی سنور جائے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے حوالے سے خود قرآن مجید سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 ابتدا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ جس میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور اول سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ، اور وہ لوگ کی جنہوں نے احسان کے درجے پر ان ہستیوں کی پیروی کی، اتباع کی. یہ وہ ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے، جن کے لیے رب کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے دامن سے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہی تو ہے بڑی کامیابی، شاندار کامیابی. تو بہرحال اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ اس نشست میں اختصار کے ساتھ حضرت عثمان ذوالنورین خلیفہ سوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مناقب ہیں اور جو فضائل ہیں، اور آپ کی جو مظلومانہ شہادت ہے، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں. تو سب سے پہلے جو فضائل ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس میں پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ آپ السابقون الاولون میں سے ہیں. آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے کہ جو اول بالکل ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ 3 افراد کے بعد آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد چوتھا نمبر جو ہے وہ السابقون الاولون کے حوالے سے حضرت عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ ہی کے جو دوست تھے صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے ذریعے سے آپ مشرف با اسلام ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان کا جو، یعنی آپ قریش میں اعلی نسب تھے اور پانچویں پشت میں جا کے آپ کا جو نسب ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. وہ اس طرح کہ آپ کی جو والدہ ہیں حضرت عثمان کی، وہ والدہ محترمہ، وہ عبد المطلب کی نواسی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے جو ہے وہ پوتے تھے. لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ہیں. اچھا، اس میں مزید یہ بات، تیسرا نقطہ کہ آپ کا جو شمار ہے مکے میں وہ ان چند نمایاں لوگوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمار ہوتے ہیں کہ جو عرب میں مکے میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے. یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ عرب میں زیادہ پڑھنا لکھنا اس کا رواج نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اس میں حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 خوش نصیب ہستیاں کہ جن کو زندگی میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت وہ عطا فرما دی، اس میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح سے ایک روایت ترمذی شریف کی ابتدا میں میں نے آپ کے سامنے اس کا متن رکھا، آپ کی فضیلت کا ایک پہلو اس سے بھی نکلتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لکل نبی رفیق، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی، کوئی رفیق رہا ہے. وہ رفیقی یعنی فی الجنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا جو رفیق ہے یعنی جنت میں وہ کون ہوں گے، وہ حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالی. اسی طرح سے آپ کا جو ایک لقب ہے وہ ذوالنورین بھی ہے، آپ اس لقب سے بھی ملقب ہوئے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو صاحبزادیاں ہیں لگتے جگر ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ یکے بعد دیگرے کس کے نکاح میں آئیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں. اس اعتبار سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو نور ہیں لگتے جگر، دو صاحبزادیاں، وہ حضرت عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئے. اس کا بھی خاص پس منظر ہے، یقیناً ہمارے ذہنوں میں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو صاحبزادیوں کا نکاح جو ہے وہ ابو لہب، کہ جو کہ بدترین دشمن تھا اور رشتے میں اللہ کے رسول کا چچا تھا، تو ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ عتبہ اور عتیبہ، اللہ کے رسول کی دو بچیوں کا نکاح ان سے ہو چکا تھا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. بہرحال ابو لہب کی جو اسلام دشمنی ہے اس کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بچیوں کو طلاق دے دو. تو بہرحال یہ ہے کہ جب دونوں بچیوں کو طلاق ہوئی تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہے کہ جو پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر غزوہ بدر کے موقع پر سن 2 ہجری میں یہ غزوہ بدر ہوتا ہے، اور اس موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ جو ہے وہ یعنی بدر کے موقع پر پہلے بیمار ہوئیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے حضرت عثمان کو اجازت نہیں دی بدر میں مارکے میں شامل ہونے کی کہ تم اپنی زوجہ کے پاس جو ہے وہ تمیداری کے لیے رک جاؤ. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر بدر کا جب مال غنیمت آیا ہے تو اس میں حصہ ہے کہ جو کہ حضرت عثمان کا مقرر کیا، کیونکہ وہ تو جانا چاہ رہے تھے لیکن اللہ کے رسول کے حکم سے وہ حضرت رقیہ کی تمیداری کے لیے جو ہے وہ رک گئے تھے. بہرحال یہ ہے کہ غزوہ بدر کے کچھ عرصے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو اس پر بڑے غمگین رہنے لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک موقع پر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عثمان تم اتنے غمزدہ کیوں رہتے ہو؟ تو آپ نے وجہ بتائی کہ اللہ کے رسول میرا جو ایک دامادی کا رشتہ تھا آپ کے ساتھ وہ منقطع ہو گیا حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد. تو اس پر پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عثمان تم یہ کہہ رہے ہو جبکہ جبریل امین علیہ السلام وہ موجود ہیں اس وقت میرے پاس جو کہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ام کلثوم یعنی جو دوسری صاحبزادی ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ کے نکاح میں دے دیا. یعنی زمین پر نکاح بعد میں ہوا ہے, حضرت عثمان سے ام کلثوم کا پہلے نکاح کہاں ہو گیا؟ وہ آسمان پر ہو گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو اعتماد تھا وہ کس درجے اعتماد تھا اور کس درجے حضرت عثمان سے اللہ کے رسول خوش تھے کہ دونوں بچیوں کا نکاح ہے کہ جو کہ یکے بعد دیگرے آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اور یہ حضرت ام کلثوم سے جو نکاح ہوا سن 3 ہجری میں ہوا. جب ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں انہیں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کی نگاہ پہ دے دیتا. یعنی یہ وہ فضیلت ہے حضرت عثمان غنی کی رضی اللہ تعالی. اچھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں, یہ بھی مشہور واقعہ ہے, بڑا اہم موڑ ہے یہ سیرت مطہرہ میں, کہ سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام سے بیعت رضوان لی. آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے نکلے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا, کفار مکہ نے آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا ایمبیسڈر, اپنا ایلچی بنا کے بھیجا کہ تاکہ وہ کفار کو یہ میسج دیں کہ بھئی ہم تو کوئی یعنی لڑنے کے لیے آئے نہیں, جنگ کے لیے آئے نہیں, ہم صرف عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ میسج لے کے حضرت عثمان گئے ہیں مکہ کفار مکہ کے پاس اور انہوں نے فیصلے تک حضرت عثمان کو روک لیا کہ ہم فیصلہ کر کے اور فیصلہ آپ کے ذریعے سے پہنچا دیں گے جو بھی فیصلہ ہوگا. اب جب وہاں پر تھوڑی سی دیر لگے حضرت عثمان کو تو ایک ریومر, ایک افواہ ہے کہ جو کہ اڑ گئے کہ حضرت عثمان کو کیا کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. یہ خبر پہنچی اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے بیعت لی ہے بیعت رضوان کے نام سے کہ جو کہ یہ مشہور ہے سورہ فتح میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا اور 1400 صحابہ کرام سے جو آپ کے اس سفر میں ساتھ تھے ایک درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی ہے اور یہ بیعت علی الموت تھی کہ ہم جب تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ جو ہے وہ نہ لے. تو یہ بھی فضیلت کا ایک پہلو ہے کہ جو کہ نکلتا ہے کہ آپ نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے یہ 1400 صحابہ کرام سے جو ہے وہ بیعت رضوان لی. اور جب آپ بیعت لے رہے تھے کیونکہ حضرت عثمان تو وہاں موجود نہیں تھے, وہ تو مکے میں تھے, تو آپ نے اپنا ہاتھ لے کے دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لیا اور فرمایا کہ یہ دوسرا ہاتھ حضرت عثمان کی طرف سے ہے اور میں حضرت عثمان کی طرف سے خود ہے کہ جو کہ بیعت لیتا ہوں. تو بہرحال یہ فضیلت کا ایک پہلو ہے کہ جو حضرت عثمان کا میں نے آپ کے سامنے رکھا, کچھ پہلو سامنے آئے. پھر کچھ علمی کارنامے بھی ہیں حضرت عثمان غنی کے رضی اللہ تعالی. ایک کارنامہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کاتب وحی ہونے کا شرف بھی جو ہے وہ آپ کو حاصل تھا, کاتبین وحی میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک موقع پر کہ مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بالکل قریب بٹھا کر اور ان سے وحی لکھوایا کرتے تھے. جو بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا تھا آپ حضرت عثمان کو قریب بٹھا کے اور ان سے وہ وحی لکھوایا کرتے تھے. اور امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مزید کہ اللہ کی طرف سے یقیناً اپنے ایسے بندے ہی کے لیے نبی کا یعنی اس قدر قرب ہے کہ جو کہ حاصل ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے بہت نزدیک ہوتا. یعنی یہ جو شرف ہے نبی کا قرب پا جانا یہ واقعتاً اسی بندے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ شرف نصیب ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بہت جو وہ قریب ہوتا ہے. اور یہ شرف حاصل تھا حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالی. پھر ایک اور بڑا کام ہے کہ جو حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں وہ ہوا کہ آپ کے دور خلافت میں قرآن مجید مختلف علاقوں میں، کیونکہ جب یہ عرب سے عجم کی طرف اسلام پھیلا تو قرآن مجید کو مختلف لہجوں میں پڑھا جانے لگا اور بہت زیادہ خدشہ ہو گیا کہ مفاہیم کہاں سے کہاں چلے جائیں۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی، اور یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک رائٹنگ اسٹائل پر، ایک رسم الخط پر جب وہ جمع کر دیا گیا، اور اس کی سات جو کاپیز ہیں، نقول ہیں، ریفرنس بکس ہیں، وہ مختلف بڑے ممالک میں جو ہے وہ آپ نے شہروں میں وہ رکھوا دے، تاکہ کوئی ابہام اور مفاہیم میں کوئی ادھر ادھر کا معاملہ نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اور یہ رسم عثمانی ہم جانتے ہیں کہ یہ مشہور ہے، اور یہی وہ کارنامہ تھا کہ جو حضرت عثمان کا تھا اپنے دور خلافت میں۔ پھر اخلاق و عادات کا جو معاملہ تھا حضرت عثمان غنی کا، اس میں بھی بڑے عملی درخشاں پہلو ہیں کہ جو کہ ہمارے لیے موجود ہیں۔ اس میں پہلی چیز، وہ آپ کی سلامتی فطرت، آپ اس کے حامل تھے، فطرت آپ کی سلیمہ تھی، یعنی شراب کی جو کہ اس وقت عرب کی گھٹیوں میں پیوست تھی، پانی کی طرح شراب ہے کہ جو کہ پی جاتی، لیکن یہ ہے کہ آپ شراب سے جو ہے وہ اس زمانے میں بھی نفرت کرتے تھے، اور اس دور میں کہ جب عرب میں لہو و لہو کا ہر کوئی دل دادا تھا اور شراب کا رسیا تھا، اس دور میں بھی حضرت عثمان کا جو دامن تھا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ لہو و لہو سے اور اس خبیث جو ام الخبائث ہے یہ شراب، اس سے جو ہے وہ نا آشنا رہا، اور آپ اس سے جو ہے وہ پاک رہے۔ اسی طرح سے جو آپ کی جو انکساری ہے، ہیومیلٹی ہے، توازو ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ کیفیت ہے کہ جو کہ ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ سواری پر ہوتے تھے اور کوئی پیدل کو آپ پیادے کو دیکھتے تھے کہ جو کوئی پیدل چل رہا ہے، تو آپ اسے اپنے ساتھ سوال کر لیتے تھے کہ جیسے، یعنی بادشاہوں جیسا کوئی کیفیت نہ ہو کہ میں سواری پر ہوں اور کوئی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے نیچے پیدل، تو لہٰذا آپ اس پیدل کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیا کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ دیکھا گیا کہ آپ خچر پر سوار ہیں اور آپ کا کوئی غلام آپ کے ساتھ ہوتا تو وہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ بیٹھا ہوتا تھا، اور آپ خچر کو جو ہے وہ چلا رہے ہوتے تھے بیٹھ کر، اور اس پر، اور غلام کو پیچھے جو ہے بٹھایا ہوتا تھا۔ پھر مسجد کے فرش پر، یعنی اتنی سادگی تھی، اتنی انکساری تھی کہ ایک چادر کا تکیہ بنا کر جو وہ لیٹ جاتے تھے، اور تھے کون؟ امام وقت، یعنی خلیفہ سوم، اور اس کیفیت یہ ہے توازو انکساری کی۔ پھر حضرت حسن بصری فرماتے ہیں رحم اللہ کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں فرش پر اس کیفیت میں قیلولہ کرتے ہوئے دیکھا کہ جسم پر یعنی کنکروں کے نشانات تھے، حالانکہ وہ اس وقت خلیفہ تھے اور ایشیا اور افریقہ کے اکثر حصے آپ کی خلافت میں شامل تھے اور حکمرانی میں شامل تھے، اور یہ آج ہی ان کا ساری کی کیفیت ہے۔ پھر خدمت لینے سے گریز حتی المقدور فرماتے تھے، یعنی اپنی ذات کے لیے بہت کم ہے کہ جو غلاموں سے، کنیزوں سے خدمت لیتے تھے، حالانکہ کنیزوں کی کمی نہیں تھی، بہتات تھی۔ رات کا وضو بھی نماز تہجد کے لیے وہ کسی کنیز یا غلام سے نہیں کہتے تھے، بلکہ خود پانی کا اہتمام ہے وضو کے لیے کہ جو کہ فرماتے تھے۔ پھر آپ کی جو سخافت کا پہلو ہے، مال کا خرچ کرنا، یہ بھی ایک درخشاں پہلو ہے ہم سب کے لیے۔ اس میں غلام کا جو آزاد کرنا ہے، یہ سب ہم بات جانتے ہیں کہ اسلام میں ایک بہت بڑی عبادت وہ، اور کار عظیم جو ہے وہ کار ثواب، وہ یہ غلام کا آزاد کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ جب سے میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی ہے، تو اس کے بعد کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا مجھ پر کہ جس میں میں نے کوئی غلام آزاد نہ کیا ہو۔ یعنی معمول تھا حضرت عثمان غنی کا کہ جب سے اسلام قبول کیا اور اسلام کی بیعت کی اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جمعے باقاعدگی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غلام ہے کہ جو کہ آپ آزاد فرماتے تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے کوئی جمعہ مس ہو گیا اور میں غلام آزاد نہیں کر سکا، تو اگلے جمعے دو غلام ہیں کہ جو کہ آپ کمپنسیشن وہ کر دیا کرتے تھے، اور دو غلام آزاد کرتے تھے۔ اور روایت کرنے والے لکھتے ہیں کہ محتاط اندازے کے مطابق 45 برس کے جمعے ہیں کہ جو کے بنتے ہیں. اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ غلام آزاد کرانے کا معاملہ کتنا حضرت عثمان غنی کے معمولات میں تھا اور کتنا اجر ہے کہ جو کہ اس سے آپ نے کمایا. پھر جب ہجرت کی ہے مسلمانوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مکے سے مدینہ آئے تو مسلمانوں کو پانی کی بڑی قلت تھی. یہ واقعہ بھی بڑا عظیم ہے جو ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہوگا. اور مدینہ کی جو بھی خواتین ہیں کم و بیش کوئی 2 میل دور سفر کر کے, یہ بیر روما تھا کہ جو ایک یہودی کی ملکیت تھا, اور یہ ہے کہ وہ ظلم و ذاتی کے ساتھ اور بڑے قیمت کے ساتھ وہ یہ پانی دیا کرتا تھا. تو لہٰذا یہ 2 میل سفر کر کے خواتین وہاں پانی لینے جاتی تھیں, پیسے بھی دیتی تھیں, اور پھر یہودی وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور کس طرح سے فقرے جو ہے وہ کستے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بیر روما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خرید کر منہ مانگی قیمت ادا کر کے, اور وہ قیمت بھی آتی ہے روایت میں کوئی 20,000 دینار ہے درم ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نقد ہیں کہ جو کہ دیکھے, اور یہ بیر روما ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے. اسی طرح سے مسجد نبوی کی جب ایکسٹینشن کا معاملہ آیا, توسیع کا معاملہ آیا, تو اس میں بھی حضرت عثمان غنی کا جو مالی تعاون ہے وہ بڑا اہم ہے, اور اس پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے یعنی باغ باغ ہو گئے. یعنی یہ واقعہ بھی بڑا عظیم ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لیے اس مسجد یعنی مسجد کو تعمیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر جو ہے وہ تعمیر کر دے گا. تو بہرحال یہ جب ارشاد سنا ہے, اور مسجد نبوی حرم کی جو بھی توسیع کا معاملہ بھی اس وقت تھا درپیش, لہذا اس وقت اس کے ساتھ جو متصل مکانات تھے ان کو خرید کر, اور اس میں بھی روایت میں آتا ہے کہ کوئی 20,000 سے 25,000 دینار ہیں کہ جو کہ آپ نے دیے ہیں حضرت عثمان غنی نے, اور وہ جو بھی متصل مکانات تھے ان سے خریدا گیا ہے اور مسجد نبوی کی توسیع میں جو ہے وہ اس کو لگایا ہے. پھر یہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا, آخری غزوہ اللہ کے رسول کی سیرت مطہرہ میں وہ ہمیں ملتا ہے غزوہ تبوک سن 9 ہجری, اور اس وقت کی جو سپر پار تھی قیصر روم سلطنت روما اس سے جو ہے وہ مقابلہ تھا. تو بہرحال جہاں نفیر عام تھی کہ جو بھی جنگ کے قابل لوگ ہیں انہیں سب کو نکلنا تھا, یہ یونیک غزوہ تھا کہ اس سے پہلے نفیر عام نہیں تھی, لیکن اس میں خاص نفیر عام تھی کہ جو بھی جنگ کے قابل ہیں انہیں سب کو نکلنا ہے, لزوم کر دیا تھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں جانی جہاد کا تقاضا تھا وہاں مالی جہاد کا بھی تقاضا کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, کے مال بھی چاہیے تھا سفری اخراجات کے حوالے سے. تو بہرحال اس موقع پر بھی پیچھے نہیں رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, اور غنی کے لقب سے بہرحال اسی وجہ سے ملقب ہوئے ہیں آپ. تو بہرحال یہ ہے کہ اس موقع پر بھی حضرت یعنی یہ جیش اسرا کہلاتا ہے, مشکل ترین غزوہ دیگر غزوات میں سے یہ غزوہ تبوک تھا. تو اس موقع پر آپ نے 1,000 اونٹ 70 گھوڑے اور 1,000 طلائی دینار یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ پیش کیے, اور جب آپ نے اتنا مال کا ڈھیر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ڈالا, تو اس پر پھر آپ کا جو چہرہ مبارک ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اطمینان اور مسرت سے جب وہ چمک اٹھا, اور آپ نے فرمایا اس موقع پر, اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما ورا عثمان ما عمل بعد ھذا الیوم, کہ آج کے بعد حضرت عثمان کا کوئی بھی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے. یعنی حضرت عثمان کو اللہ اس کے رسول کی دائمی خوشی ہے کہ جو کہ حاصل ہو. یہ مسرت کی انتہا تھی کہ جو اللہ کے رسول کی اس موقع پر تھی, اور آپ نے یعنی جھولی پھیلائی اور دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ میں عثمان سے خوش ہو گیا تو بھی جو ہے وہ عثمان سے راضی ہو جا, عثمان سے خوش ہو جا. یہ دعا فرمائی حضرت عثمان غنی کے لیے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کی جو حیا کا معاملہ ہے اللہ اکبر, یعنی آج تو ہمارے درمیان سے یہ حیا رخصت ہو گئی نا, اور یہ یعنی جانوروں کی سطح سے بھی بدتر زندگی پر آج ہم گزارنے پر آمادہ ہو گئے آگے ہیں. لیکن یہ حیا کہ جس کے حوالے سے خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لِکُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَا, کہ ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، اور دین اسلام کا اخلاق کیا ہے؟ وہ حیا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَسْتَحِي فَسْنَ بِشَيْتَا، اگر تم میں حیا نہ رہے پھر تم جو چاہے کرو. پھر حیا اڑ گئی تمہارے اندر سے تو پھر تم جانوروں سے بھی بدتر زندگی پراؤ. لیکن جہاں حیا کی بات آتی ہے اور اس وقت حضرت عثمان کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ممکن نہیں. یعنی شرم و حیا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیازی جو ہے وہ وصف تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس درجے جو ہے وہ شرم و حیا تھی کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس حیا کا پاس کرتے تھے، اس کا لحاظ رکھتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی روایت، وہ مشہور واقعہ بھی آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کی جناب میں حاضری کی درخواست پیش کی، اجازت چاہی. تو یعنی بلا تکلف آپ جو ہے وہ اپنے کپڑوں میں تھے اور بلا تکلف لیٹے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق آئے، اجازت لے کر اندر آئے، اپنا مسئلہ بیان کیا، چلے گئے. پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے بھی اجازت طلب کی، آپ اسی طرح لیٹے رہے اور آپ کی ساتھ مبارک سے آپ کی جو بھی تہمن تھی وہ ذرا اوپر تھی، تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، حضرت عمر فاروق آئے مسئلہ لے کر اسی طرح آپ لیٹے رہے اور مسئلے کا جواب دیا اور وہ بھی چلے گئے. اسی طرح سعد بن مالک آئے رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح آپ نے ان کے مسئلے کو بھی حل کر دیا. پھر حضرت عثمان غنی آئے، انہوں نے بھی اجازت طلب کی. تو لہٰذا اجازت دینے سے پہلے اب آپ دیکھیں اہتمام کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھٹنے مبارک جو آپ کے ساتھ مبارک کھلے ہوئے تھے آپ نے اس پر کپڑا سیدھا اپنی تہمن کو سیدھا کیا، اور پھر حضرت عثمان کو اندر آنے کی اجازت ملی ہے اور پھر مسئلہ ان کو بتایا اور حضرت عثمان چلے گئے. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ اتنا خاص اہتمام حضرت عثمان غنی کے لیے آپ نے فرمایا، صدیق اکبر آئے، حضرت عمر فاروق آئے، سعد بن مالک آئے، آپ نے یہ اہتمام نہیں فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اے عائشہ اس آدمی کے لیے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی جو ہے وہ حیا کرتے، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے. اور آپ کی حیا کا عالم یہ تھا کہ تنہائی اور بند کمرے میں بھی آپ جو ہے وہ بالکل برہنہ نہیں ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ جو خطبہ جمعہ میں عربی خطبے میں جو بھی خطیب حضرات ہیں اکثر و بیشتر جو خلفائے راشدین کے خاص اوصاف کا وہ اللہ کے رسول نے جو القابات سے نوازا، وہاں حضرت عثمان کے لیے کیا الفاظ آتے ہیں، وَأَصْدَقُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ حَيَاءً عثمان، یعنی سب سے زیادہ سچے اور کثرت حیا کے اعتبار سے اس میں کون ہے، وہ حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی. اور آپ کی جو خدا خوفی ہے وہ بھی جو ہے وہ بڑی اہم ہے ہمارے لیے، درخشاں پہلو ہے عمل کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کسی درجے میں یہ خدا خوفی کا پرتاؤ وہ ہمیں بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے. آپ کے آزاد کردہ جو غلام ہیں حضرت عثمان غنی کے یعنی حضرت ہانی، وہ کہتے ہیں کہ آپ قبر پر اتنے بیٹھ کر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو جاتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کسی قبر پر بیٹھ کے اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک وہ تر ہو جاتے. تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے جب آخرت کے مراحل بیان ہوتے ہیں تو یہ کیفیت اتنی آپ پر طاری نہیں ہوتی جتنی قبر پر آپ کی یہ کیفیت طاری ہوتی. تو پھر آپ نے اس پر جواب دیا کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ اگلے مراحل میں بھی کامیاب ہو جائے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا پہلا مرحلہ جو قبر کا مرحلہ ہے یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی قبروں کو نور سے مرور فرمائے اور وہاں کی سختی سے ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ خدا خوفی کی کیفیت تھی کہ جو حضرت عثمان غنی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ قبر پر بیٹھ کر زار و قطار جو ہے وہ آپ روتے تھے. اسی طرح سے ایک فضیلت کا پہلو اور بھی ہے آپ کے مناقب میں کہ آپ صاحب الہجرتین ہیں، یعنی بیک وقت دو ہجرتوں کی سعادت ہے کہ جو حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ. یعنی جب آپ مکے میں تھے اور مڈ آف دا مکے پیریڈ، بالکل درمیانی دور کے جس میں بڑا یعنی تشدد کی انتہا ہو گئی تھی مکے والوں کی طرف سے اہل ایمان پر. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اہل ایمان کو اجازت دی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی. ہمیں معلوم ہے کہ جو حبشہ کے جو سردار تھے شاہ نجاشی وہ بڑے عدل پسند تھے, تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی. اور اس ہجرت میں بھی کون ہے, یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ حضرت رقیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حضرت عثمان نے جو ہے وہ ہجرت فرمائی. پھر آپ حبشہ سے واپس آ گئے تھے مکے, اور جب حکم ہوا اللہ کے رسول کو مدینہ ہجرت کا, تو اس ہجرت میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کہ وہ شامل تھے. تو یہ صاحب الہجرتین بھی ہیں کہ جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں. اسی طرح سے شہادت, یہ آخری نقطہ ہے آج کی نشست کا. جو آپ کی شہادت ہے یہ ایک بڑا مستقل موضوع ہے, ویسے تفصیل طلب موضوع ہے, اور میرے لیے آسانی یہ ہے کہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر بڑا ایک مارکت الارا خطاب, تو بہرحال وہ خطاب ہی ہے کہ جس کی ٹرانسکرائب ہے کہ جو کہ کتابی شکل میں وہ کر دیا گیا, یعنی آخر میں بھی میں توجہ دلا دوں گا. یہ شہید مظلوم حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو مظلومانہ شہادت ہے, یہ کتابچہ محدود تعداد میں باہر جو ہے وہ موجود ہے, ضرور آپ اس کو حاصل کر کے جائیں. اور یہ پوری جو تاریخ ہے یہ پڑھے جانے کے لائق ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض جو صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والے ہیں, انہوں نے جو بغض کی انتہا ہے کہ جو کہ صحابہ کرام کے ساتھ فرمائی رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, وہ اللہ کے رسول کے ستارے. تو بہرحال یہ ہے کہ جو تاریخ کو مس کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کی گئیں, تو لہٰذا ہمارے لیے تو یہ تاریخ کے جو درخشہ باب ہیں یہ کتابوں میں محفوظ ہیں, لیکن اب پڑھے تو جائیں نا یہ کتابیں, اور تاریخ کا صحیح علم ہے کہ جو کہ ہمیں حاصل ہو. یہ ہمارا آج کا المیہ ہے کہ اب بک ریڈنگ ہے کہ جو کہ ختم ہو گئی, مطالعے کی جو بھی کیفیت ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے. تو بہرحال میں عرض کروں گا کہ یہ کتاب ضرور آج جو ہے وہ آپ حاصل کریں. اور یہ ہے کہ یہ مظلومانہ جو شہادت ہے حضرت عثمان غنی کی, اس کا کیا پس منظر ہے, کیا وجوہات ہیں, لہٰذا یہ اس کتابچے میں بہت جامع انداز میں ڈاکٹر صاحب رحم اللہ نے, استاد محترم نے اسے جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. میں بہت اختصار کے ساتھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی جو شہادت ہے اس کی پیش کی خبر ہے کہ جو کہ پہلے ہی دے دی تھی, اور یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے, بڑی مشہور روایت ہے, یہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ ایک روز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, کتنے افراد ہو گئے, ٹوٹل 4 افراد, یہ احد پہاڑ پر جو ہے وہ اللہ کے رسول ان تینوں اصحاب کو لے کر تشریف لے گئے, احد پہاڑ پر اس وقت موجود تھے. تو ہوا یہ ہے کہ احد پہاڑ جو ہے وہ کانپنے لگا, لرزنے لگا, زلزلے کی ایک کیفیت کا معاملہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے احد کو جو ہے وہ ٹھوکا دیا, اور احد سے فرمایا کہ اے احد تھم جا, اس وقت تیری پیٹھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی اور نہیں. یعنی نبی کون تھے, اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق کون تھے, صدیق اکبر, اور آپ کی جو موت ہے وہ شہادت کے لیے تبھی موت ہے کہ جو کہ صدیق اکبر کو آئے. شہید کون ہوئے ہیں, وہ پھر 2 خلفۂ راشدین, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, اور اس وقت جو ہے یہ دونوں موجود تھے احد پہاڑ پر. تو بہرحال یہ ہے کہ اپنے پاؤں سے جو ہے وہ ٹھوکا دیا احد کو, اور کہا کہ تو تھم جا, اس وقت تیری پیٹ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں, اس کے سوا کوئی نہیں. پھر وہ تھم گیا. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کے پیچھے یہودی سازش ہے کہ جو کہ اس کا نتیجہ تھی آپ کی شہادت, اور یہ وہی یہودی سازش ہے کہ جس کے تسلسل میں حضرت عمر فاروق کی شہادت, پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر پھر شہادت حسین کا معاملہ رضی اللہ تعالیٰ, 10 محرم کے حوالے سے وہ بھی ایک نشست ہے کہ جو کہ انشاءاللہ وہ ہماری ہوگی جمعے کے اس نشست میں. یہ یمن کا ایک یہودی تھا عبداللہ ابن سبا, بدبخت, کے جو بظاہر مسلمان ہوا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو کر اس نے اندر خانے پھر سازشیں شروع کی, اور اہل بیت کی جو محبت کا جھوٹا لیکن بڑا دل فریب اس نے لبادہ اوڑا، اور جو بھی مفتو علاقے تھے مسلمانوں کے قبضے میں، وہاں جو بھی نو مسلمز تھے، اپنے کارکنوں کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا نے یہ مہم ہے کہ جو کہ شروع کر دی، اور نو مسلموں کی جو عقیدتوں کا رخ ہے وہ شخصیت کی طرف جو ہے وہ پھیر دیا، شخصیت پرستی کی طرف. بہرحال شہادت سے قبل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مظلومانہ شہادت آپ نوٹ کیجئے گا، 50 دن تک اپنے گھر میں جب وہ محاصرے میں رہے، اور جو بھی بلوائی تھے اور غدار تھے انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا باہر، نہ کسی کو اندر آنے دے رہے تھے نہ کسی کو باہر نکلنے دے رہے تھے، اور ظلم کی انتہا یہ کہ ان بلوائیوں نے کہ پانی کا ایک مشکیزہ تک امام وقت کے گھر پہنچنے نہیں دیا انہوں نے 50 دن تک. یعنی حضرت عثمان غنی کون ہیں؟ عام نہیں ہیں، امام وقت ہیں، امیر المومنین ہیں. امام وقت کے گھر میں ایک مشکیزہ تک 50 دن تک نہیں پہنچنے دیا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو کہ آئے ہیں آپ کے پاس محاصرہ توڑ کر، اور حضرت عثمان غنی سے یہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ اجازت دیجئے، آپ امام وقت ہیں، آپ ایک اشارہ کیجئے، ہم ان بلوائیوں اور باغیوں سے جو ہے وہ نمٹ لیں گے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس ایک جملہ کہا کہ ہرگز نہیں. اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو، اپنے ساتھیوں کو پابند کر دیا کہ میری مدافعت کے لیے کوئی تلوار جو ہے وہ نہیں اٹھے گی، اور میں کسی کلمہ گو کی خون کی ایک چھینٹ بھی اپنے دامن پر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. اتنی خودداری کا معاملہ تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے پابند کر دیا صحابہ کرام کہ کوئی تلوار نہیں اٹھے گی میری مدافعت میں، میری ذات کا مسئلہ ہے نا، کوئی خون کا ایک چھینٹ کا یعنی میری دامن پر جب وہ نہیں آنا چاہیے. پھر شہادت کے دن اپنے 20 غلام ہیں کہ جو کہ اس وقت تھے ان کو جو ہے وہ آزاد کرتے، اور ساری عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شلوار نہیں پہنی، تہبند پہنی، لیکن اس دن شہادت کے دن آپ نے شلوار ہے کہ جو کہ خاص طور پر منگوائی ہے کہ کہیں ہنگامے میں جو ہے وہ میری تہبند جو ہے وہ کھل نہ جائے اور میں اڑیا نہ ہو جاؤں. یہ حیا کا عالم اس وقت بھی آپ نوٹ کیجئے، شلوار منگوائی ہے اور شلوار کس کے جو ہے وہ باندھی ہے کہ تاکہ صدر نہ کھل جائے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت میں آپ مشغول ہو گئے، تنے تنہا تھے. اور بہرحال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے کہ جو کہ آپ اس وقت وہ مقام ہے کہ جو کہ تلاوت فرما رہے تھے، بلوائی اندر داخل ہوئے ہیں اور کس طرح سے بے دردی سے آپ کو شہید کیا ہے، اور آپ کی شہادت اور خون کے جو قطرے ہیں وہ قرآن مجید کے کس مقام پر پڑے ہیں کہ جو کہ وہ نسخہ محفوظ بھی ہے، آج بھی محفوظ ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہیں، اور اس میں الفاظ کیا ہیں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ آپ کے لیے ان دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان الفاظ پر جو ہے وہ آپ حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے ہیں کہ جو کہ پڑے ہیں. اور آخری بات یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی سے مروی یہ روایت ہے کہ شہادت کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے خود فرمایا کہ میں اٹھا صبح، یہ شہادت کا دن، اور صبح اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عثمان، اب کیونکہ روزے سے تھے نا، تو لہذا روزے سے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر یہ حضرت عثمان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ عثمان آج تم روزہ میرے ساتھ افطار کرو گے، آج تم روزہ میرے ساتھ افطار کرو گے. چنانچہ عصر کی نماز کے بعد روزے کی حالت میں جمعے کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مظلومانہ شہادت ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ روشن ستارے ہیں کہ جن کی جو سیرت ہے، پاکیزہ سیرت، وہ آج ان نوجوانوں کو کتنا ہمیں معلوم ہے. آج کرکٹرز کی ہسٹری پوری ہمیں نوجوانوں کو معلوم ہے، فنکار اور فنکاراؤں کی اداؤں سے ہم جو ہے وہ واقف ہیں اللہ ماشاءاللہ. لیکن اگر نہیں واقف تو یہ برائٹ اسٹارز اللہ کے رسول کے روشن ستارے، ان کی سیرت کے جو ہمارے لیے عملی اعتبار سے درخشاں پہلو. تو میں خدا کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ درخشاں پہلوؤں کی جو بھی ہسٹری ہے ان کی تاریخ کو تو مطالعہ کیجئے. ایمان میں اضافے کا ذریعہ, عمل میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے کہ جو کہ بن جائے گا. اور میں نے عرض کیا کہ یہ استاد محترم کی کتاب چاہے انشاءاللہ مختصر تعداد میں یہاں اویلیبل ہے, شہید مظلوم حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کتاب چاہے آپ ضرور حاصل کر لیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.